صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال في موضع آخر: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس گاؤں میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے شان صحابہ کے عنوان پر اور صحابہ کے دشمنوں کے ترغیب کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں. میرے دوستو، صحابہ کرام تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں. ایسے بھی لوگ یہاں بستے ہیں کہ جن کو خدا کا تعارف بھی نہیں. صحابہ تو بعد میں آئیں گے نا. آج کل جہالت کی اور لا علمی کی اتنی وبا پھیل گئی ہے الحاد اور بے دینی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر انسان اپنی خواہش کا غلام ہو. قرآن کا ایک لفظ ہے ان یتبعون الا الظن، اس لفظ پر آپ غور کریں. قرآن کہتا ہے ان یتبعون الا الظن، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ہوں گے جو اپنے گمان اور اپنے دل کے خیال پر چلے. ان کو کوئی آدمی بات سمجھائے گا کہ یوں نہ کرو، وہ کہے گا نہیں میرا دل یہ کہتا ہے، میرا خیال یہ ہے. ان کو کہو خدا کا یہ حکم ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا خیال یہ ہے. ان کو کہو پیغمبر کا یہ حکم ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا خیال یہ ہے. ان کو کہو کہ نہیں فلاں دانشور نے یہ کہا، وہ کہتا ہے نہیں میرا خیال یہ ہے. یہ جو خیال کی وبا ہے نا، اس نے دماغ خراب کر دی. میرا خیال کہتا ہے، میرا خیال کہتا ہے. 1400 سال کی تاریخ میں جتنے غیر مسلم آئے، ان میں دہریے بھی آئے، ہندو سکھ عیسائی یہودی بڑے بڑے آئے، لیکن کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو کسی دلیل سے خدا کا انکار کر سکے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک دہریے کا امام ابو حنیفہ سے مناظرہ ہوا. اس نے کہا خدا کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے. بات بڑی عجیب تھی، اور اس دہریے کا مناظرہ پہلے کئی عام لوگوں سے ہو چکا تھا، اور وہ کہتا تھا اگر خدا ہے تو دکھاؤ. کہاں نظر آتا ہے؟ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو عام مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خدا کوئی نہیں، سب کچھ دنیا میں خود بخود ہو رہا ہے. یہ میں باتیں میرے دوستو تنہیدی طور پر کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے آپ کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور تیرے ساتھ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ڈیٹ طے کر لیں. ڈیٹ طے ہو گئی 4 دن کے بعد فلاں جگہ پر. یہ کوفے کا واقعہ ہے. 11 بجے دوپہر کا وقت مقرر ہو گیا امام ابو حنیفہ کا اس دہریے سے مناظرے کا. جو کہتا تھا دنیا میں خدا کوئی نہیں، نظام خود بخود چل رہا ہے. امام صاحب 11 بجے، 11 جب بج گئے تو وہ دہریہ آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ نہیں آئے. 12 بج گئے، 1 بج گیا، اس نے شور مچایا. اس نے کہا دیکھو تمہارا مولوی بھاگ گیا، وہ میں نے پوچھا تھا خدا کہاں ہے تو وہ خدا ثابت کرنے نہیں آیا. ابو حنیفہ 1 بجے آ گئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں لیٹ آیا ہوں، اور میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے تاخیر سے آنے کی کیا وجہ. کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا گھر اس دریائے سیجون سے پیچھے ہے، اور میں جس وقت دریا کے کنارے پر آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی، تو کنارے پر آ کر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت اگا، بہت اونچا چلا گیا میرے سامنے، اور اس کے بعد وہ خود بخود کٹ گیا. پھر اس کے تختے بن گئے، تختے بنتے بنے، اور تھوڑی دیر کے بعد پوری تختے سے کشتی بن گئی. کشتی میرے پاس آئی، قریب آئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی خود بخود چل پڑی، اور اس کے بعد میں دریا کے کنارے پر پہنچا. تو میں لیٹ آیا ہوں اس لیے کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے درخت اگنے میں اور خود بخود کشتی بننے میں اور چلنے میں دیر ہو گئی، یہ وجہ ہے میرے دیر سے آنے کی. تو وہ دہریا کہنے لگا دیکھو یہ مولوی کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ کس طرح خود بخود کشتی چل پڑی، خود بخود آ گئی، خود بخود بن گئی، خود بخود درخت بن گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، مناظرے میں تم فیل ہو گئے، اس لیے کہ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ کس طرح خود بخود درخت ہوگا، پھٹے تختے چیرے گئے اور کشتی بنی اور کشتی چلی. اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو آسمان و زمین بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے؟
ایک کشتی نہیں بنی. امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک ریاست کا نواب امیر اتیبہ اس کو کہتے تھے, وہ بھی بیریا تھا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ نعمان یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ سوال بڑا عجیب ہے, یہ اتنا عجیب سوال ہے کہ اس کا جواب میں یہاں پر نہیں دے سکتا. اس نے کہا کیا بات ہے, میں نے تو ہر مولوی سے سوال کیا کسی نے جواب نہیں دیا. تو امام صاحب نے کہا کہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اس جگہ پر مجھے آنے دو اور تم میری جگہ پر آ کر بیٹھو, میں جواب دیتا ہوں. اس لیے کہ سوال بڑا اہم ہے تو جواب بھی اس کا بڑا اہم ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ بادشاہ کہنے لگا, گورنر کہنے لگا کہ یہ سوال بڑا اہم ہے, چلو یہاں پر اس کا جواب مل جائے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے اپنے تخت پر بٹھا دیا اور بادشاہ خود سامنے جا کر بیٹھ گیا. ابو حنیفہ نے فرمایا اب سوال کر. تو اس نے کہا کہ بتا تیرا خدا کیا کر رہا ہے. تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تجھے ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ میرا خدا کیا کر رہا ہے؟ میرا خدا فقیر کو بادشاہ کی کرسی پر بٹھا رہا ہے اور بادشاہ کو فقیر کی جگہ پر بٹھا رہا ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے دیرگے آج بھی موجود ہیں, کمیونسٹ آج بھی موجود ہیں, وہ خدا کا انکار کرتے کہتے ہیں یہ سارے مولویوں کی باتیں ہیں کہ جی جنت بنائی ہے, دوزخ بنائی ہے, قرآن موجود ہے, نبی موجود ہے, وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے. لیکن ایک کشتی تو بغیر کسی بنانے والے کے وہ بنا نہیں سکتے, ایک کھیت میں حل تو خود بخود چل نہیں سکتا, ایک درخت تو پانی کے بغیر اگ نہیں سکتا, ایک تنکا تو کوئی بنا نہیں سکتا. آسمان سات ویسے ہی بن گئے, زمینیں ویسے ہی بن گئی, سمندر ویسے بن گئے, پہاڑ ویسے بن گئے. کوئی کارخانہ تو مجھے لا کر دکھا, کوئی تو کارخانہ دکھا کہ جس کارخانے میں تو توڑی ڈال دے اور وہاں سے دودھ نکال دے. کوئی ایک کارخانہ دکھا. قرآن نے نہیں کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اگر تجھے خدا نظر نہیں آتا, اگر اونٹ دیکھ کر خدا نہیں نظر آتا, آسمان دیکھ کر نظر نہیں آتا, انسان کے چہرے سے خدا نظر نہیں آتا, تو کالے رنگ والی بھینس کو دیکھ کر خدا یاد کر. کسی بحث سے خدا یاد آ جائے گا. ایک پانی کا پیالہ ہے, ایک دودھ کا پیالہ, ایک پیشاب کا پیالہ, اکٹھے پیالے پڑے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے پانی میں شک پڑ گیا, کہیں چھینٹا پانی کے اندر پیشاب کا نہ چلا گیا ہو, اکٹھے پڑے ہو تو تجھے پانی میں شک ہے, تجھے دودھ میں شک ہے کہ پیشاب کا چھینٹا نہ پڑ جائے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نسکیکم مما فی بطونھا من بین فرث ودم لبنًا, کہ اس بھینس کے پیٹ میں نے ایک ایسا کارخانہ لگا دیا ہے کہ ادھر گوبر کی نالی ہے, ادھر پیشاب کی نالی ہے, ان نالیوں کے درمیان میں لبنًا خالصًا سائغًا للشاربین, ایسا شفاف دودھ میں نے نکالا ہے کہ دنیا میں ایسی خوراک کوئی نہیں. یہ اس مالک کی حکمت ہے. یہ کس کی حکمت ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت, اگر تجھے خدا یاد نہ آئے اونٹ کو دیکھ لیا کر, اونٹ کی گردن کو دیکھ کر مجھے یاد کر, اونٹ کی کوہان کو دیکھ کر مجھے یاد کر, اونٹ کے پاؤں دیکھ کر مجھے یاد کر. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت, آسمان دیکھ کر مجھے یاد کر. دنیا میں تو ایک برآمدہ بناتا ہے, ستون بناتا ہے, ایک مکان بناتا ہے, ستون بناتا ہے, مسجد بناتا ہے, ستون بناتا ہے, بیٹھک بناتا ہے, ستون بناتا ہے, اور بہت بڑا ہال بناتا ہے, ستون بناتا ہے. مجھے اس آسمان کی چھت کو دیکھ کر پھر بھی تجھے خدا یاد نہیں آتا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک اس آسمان پہ میں نے چھت ڈالی ہے. اب بتا کہ ایک مکان کا کمرہ بغیر ستون کے تو نہیں بنا سکتا, یہ چھت بغیر ستون کے کس نے بنائی؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت, اگر تجھے پھر بھی خدا یاد نہ آئے تو پہاڑوں کو دیکھ لے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا, کہ ان پہاڑوں کو تو میں نے میخوں کی جگہ زمین پر گاڑا ہے, اس لیے کہ پانی کے اوپر زمین کھڑی ہے, پانی پر زمین کھڑی ہے, اور زمین تاکہ حرکت نہ کرے اس لیے میں نے پہاڑ لگا دیے تاکہ میخے بن جائیں اور میرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. خدا فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو زمین کو اتنا نرم کر دیتا کہ تو اس پر سڑک نہ بنا سکتا، تو اس پر کارخانہ نہ لگا سکتا، تو اس پر محل تعمیر نہ کر سکتا۔ اگر میں چاہتا اس کو اتنا نرم بنا دیتا تو پاؤں رکھتا زمین میں دھنس جاتے، تو پاؤں رکھتا زمین میں چلا جاتا۔ میں نے اتنا سخت نہیں بنایا، بڑا نرم بنایا، اور اتنا نرم نہیں بنایا کہ تو زمین میں دھنس جائے، اتنا سخت نہیں بنایا کہ تو اس میں کھل نہ چلا سکے، کھیتیاں نہ اگا سکے، درخت نہ اگا سکے، اس میں پانی نہ نکال سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ سخت بھی ہے، یہ نرم بھی ہے، اسی زمین کو دیکھ کر خدا یاد کر۔ اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اگر تجھے پھر بھی خدا یاد نہ آئے تو چلو اپنی نیند کو دیکھ کر خدا یاد کر۔ یہ کس نے کر دیا؟ کہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نَوْمَكُمْ، نیند کو تیرے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ اگر تو اس پر غور کرے تو قرآن نے لفظ بولا ہے سبات کا۔ سبات کہتے کس کو ہے؟ سبات کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے نیند آرام کا ذریعہ بنایا۔ سبات کا کیا معنی؟ سبات کا معنی میرے دوست، میرے 305 چک کے دوستو، سبات کا معنی یہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد تو ہل چلانے کے لیے چلا جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، سارا دن ہل چلاتا ہے، تیرا جسم ٹوٹ جاتا ہے، شام تک جسم ٹوٹا ہوا آیا ہے، اور گھر تیری بیوی تجھ سے بات کرتی ہے، تو کہتا ہے نہیں آج بات نہ کرو، میں تھکا ہوا ہوں۔ تیرا بچہ تیرے سینے پہ آتا ہے، تو بچے کو لٹا دیتا ہے کہ آج مجھے سونے دے، میں ٹوٹ گیا ہوں، میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو چارپائی پر گرتا ہی سو جاتا ہے، اور صبح کو جب اٹھتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کل اس وقت تو گیا تھا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات یہ ہے کہ جس طرح تو پہلے تھا اسی طرح ہو گیا، تیرا جسم ٹوٹا تھا، نیند کی ہے، تیرا جسم اسی طرح ہو گیا۔ اور میرے دوست مجھے بتا، کسی گولی کھانے سے تیرا جسم ایسے نہیں ہوا، کسی منتر سے تیرا جسم ایسے نہیں ہوا، بلکہ نیند کرنے سے تجھے راحت ملی ہے۔ تجھے بتا کہ نیند تجھے دی کس نے؟ نیند کی کیفیت کس نے بنائی؟ کس نے؟
اللہ۔
جس وقت اللہ کا تعارف ہو گیا تو اب اسی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بتا کہ تو نے دنیا میں انسان بنائے، تو نے انسان کو کیا کیفیت بخشی؟ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، میں نے انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پوری دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں انسان کو میں نے سردار بنایا، انسان کو میں نے بڑا بنایا۔ 100 اونٹ جا رہے ہیں، ایک 9 سال کا بچہ ان اونٹوں کو لاٹھی سے ہانک کر لے کر جا رہا ہے، 9 مہینے کا، 9 سال کا بچہ 100 اونٹوں کو لے جا رہا ہے، 400 بکریاں ہیں، 10 سال کا بچہ ان بکریوں کو ہانک کر لے جا رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بکریاں 400 ہیں، بچہ 1 ہے، اونٹ 100 ہیں، بچہ 1 ہے، بھینسیں 200 ہیں، بچہ 1 ہے، جہاز بہت بڑا ہے، انسان 1 ہے، چلانے والا 1 ہے، دریا بہت بڑے ہیں، بند بنانے والا 1 ہے، اور گاڑی بہت لمبی ہے، چلانے والا 1 ہے، مشینری بہت بڑی ہے، چلانے والا 1 ہے، بجلی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بٹن دبانے والا 1 ہے، اور سمندر کے کنارے بہت لمبے ہیں اور ان کو باندھنے والا 1 ہے، دریا باندھنے والا 1 ہے، مشینری بنانے والا 1 ہے، اور بٹن دبانے والا 1 ہے، اونٹوں پہ حکومت کرنے والا 1 ہے، بحری جہاز چلانے والا 1 ہے۔ اتنے بڑے بڑے مشینریوں کو ایک انسان بٹن دبائے مشینری چل پڑے، بٹن دبائے جہاز چل پڑے، بٹن دبائے کارخانے چل پڑے، بٹن دبائے وائرلس چل پڑے، بٹن دبائے ٹیلی فون چل پڑے۔ انسان ہر چیز کا سردار ہے۔ قرآن کہتا ہے جانوروں پر بھی انسان سردار ہے، کارخانوں پر بھی انسان سردار ہے، سمندروں پر بھی انسان سردار ہے، ہواؤں میں انسان سردار ہے، جہازوں میں انسان سردار ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان میں نے تجھے ساری مخلوقات کا سردار بنایا۔ خدا نے مخلوقات کا سردار کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا یا نہیں بنایا؟ خدا نے کہا کہ انسان تو تو بہت اونچا ہے، اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آپ کی کوئی وقت نہیں۔ انسان کو خدا نے کتنا اونچا بنایا، لیکن خود انسان جو ہے یہ خود کتنا ذلیل ہو گیا۔ خدا نے انسان کو اونچا کیا نہیں، لیکن انسان خود کتنا ذلیل ہو گیا کہ خدا اتنا ذلیل ہوا کہ انسان کا غلام تو بھینس کو بنایا، انسان کا غلام تو گائے کو بنایا، انسان کا غلام تو پتھر کو بنایا، انسان کا غلام تو درختوں کو بنایا، بنایا یا نہیں بنایا؟ لیکن انسان خود اتنا ذلیل ہو گیا کہ کبھی بھینس کے پیشاب پینے میں تکلف نہیں کرتا، بھینس کا پیشاب پی رہا ہے اور بھینس اس کی غلام ہے جو اس کو دودھ دینے کے لیے بنائی گئی، لیکن یہ خود اپنی حقیقت میں کھو گیا، حقیقت کو فراموش کر گیا اور بھینس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس سے حاجتیں مانگنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا۔ ہندوؤں کو دیکھو بھینس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، انسان ہے نا ہندو اور پیشاب پی رہے ہیں، بھینس کا پیشاب، انسان اتنا اونچا تھا ذلیل ہو گیا کہ بھینس کا پانی، بھینس کا پیشاب پی رہا ہے، اور پھر ایک انسان ایسا ذلیل ہوا کہ پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ پتھر جو اس کا نوکر تھا اس کو سجدہ کر رہا ہے، ایک انسان ایسا تھا کہ جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، ایک انسان ایسا تھا جو سورج کو سجدہ کر رہا ہے، آتش پرستوں کو دیکھو، ایک انسان ایسا تھا جو آگ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک انسان ایسا تھا کہ جو درخت کو سجدہ کر رہا ہے، ایک انسان ایسا تھا کہ جو جناب علی دیوتا کو سجدہ کر رہا ہے، انسان تو ساری مخلوقات کا سردار تھا، لیکن اس وقت یہ ایک مالک کے حقیقی کو بھول گیا تو کبھی بھینس کے آگے جھکا، کبھی پتھر کے آگے جھکا، کبھی درخت کے آگے جھکا، کبھی جناب علی چاند کے آگے جھکا، کبھی مورت کے آگے جھکا، کبھی اپنی بنائی ہوئی مومی چیزوں کے آگے جھکا، انسان جھکتا رہا ذلیل ہوتا رہا، جھکتا رہا ذلیل ہوتا رہا، جب انسان ایک خدا کے دروازے پہ روتا تھا، ایک کو پکارتا تھا، ایک ہی کی بات کرتا تھا، ایک ہی کے سامنے سر جھکاتا تھا، تو اس وقت یہ انسان اتنا اونچا تھا کہ سمندر کو حکم دیتا تھا، وہ راستہ بدل دیتا تھا، وہ انسان اتنا اونچا تھا کہ وہ سمندر کو حکم دیتا تھا، راستہ بدل دیتا تھا، وہ انسان کتنا اونچا تھا، اس انسان کا نام فاروق اعظم ہے، اس انسان کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کے پاس حضرت عمر بن عاص فاتح مصر نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں کا دریائے دجلہ جو مصر میں بہتا ہے وہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو کپڑے پہنا کر دریا میں ڈالا جاتا، تب وہ پانی چلتا ہے، تب وہ دریا چلتا ہے۔ اے عمر، آج ہم نے مصر کو فتح کر لیا، اب کیا کریں؟ فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا اور کہا کہ یہ میرا رکا ہے، میرا یہ رکا دریائے دجلہ میں ڈال دینا۔ اس رکے میں کیا لکھا تھا کہ اے دریائے دجلہ، میں تجھے خدا کے حکم سے کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے اللہ کے حکم سے چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، اور جو تو نے تیری عادت بن چکی ہے کہ لڑکی تیرے اندر آئے کپڑے پہن کر تو تب تو چلے، تو عمر انسان کو ایسا ذلیل نہیں کر سکتا، انسان کی عزت بہت بلند ہے۔ فاروق اعظم کا وہ رکا دریا میں ڈالا گیا، دریائے نیل میں، دریائے دجلہ نہیں، دریائے نیل میں وہ فاروق اعظم کا رکا ڈالا گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ آج 1200-1400 سال ہو گئے، عمر کے رکے کے بعد سے دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ عمر نے انسان کو اونچا کیا تھا، کیوں؟ کہ عمر خود انسان تھا، اعلیٰ انسان، ایک خدا کے دروازے پہ روتا تھا، ایک کے دروازے پہ سر جھکاتا تھا، آج انسان مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت اور نیچر ہے کہ جہاں سے اس کا کام ہو جاتا ہے نا، کوئی کام، اس کے سامنے سر جھکا دیتا، اس کے سامنے ذلیل ہو جاتا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے، اس کو کہتا ہے تو میرا مائی باپ ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ جس کے ساتھ پاس اس کا کام ہو جائے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ حقیقت میں کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھ میں درد ہوا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میری داڑھ میں درد ہے، تو آرام بخش۔ حضرت اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اس جنگل میں چلا جا، ایک بوٹی ہے، فلاں بوٹی، وہ بوٹی توڑ کر اپنے دانتوں پہ لگا لے، آرام آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بوٹی کے کچھ پتے توڑے، دانت کو لگائے، آرام آ گیا۔ چار پانچ دنوں کے بعد پھر تکلیف ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پھر بغیر خدا کے دعا کیے، خدا کے پاس دعا کیے، سیدھے چلے گئے، بوٹی توڑ کر لگائی، آرام نہیں آیا۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ، اسی بوٹی کو میں نے چند دن پہلے لگایا تھا، آرام آ گیا تھا، آج کیوں نہیں آرام آتا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ آرام پہلے بھی نہ بوٹی میں تھا، نہ بوٹی کے کسی پتے میں تھا، آرام پہلے بھی میرے حکم میں تھا، آرام آج بھی میرے حکم میں ہے۔ پہلے تو نے مجھ سے دعا کی، تو میں نے بوٹی کے پتوں میں آرام ڈال دیا، اب تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اب آرام کیسے آنا تھا؟ اللہ تجھے بتانا چاہتا ہے اے موسیٰ، آرام پہلے بھی میرے حکم میں تھا، آرام آج بھی میرے حکم میں ہے۔ سب کچھ خدا کرتا ہے، سب کچھ کون کرتا ہے؟
خدا۔
اب اسی خدا نے انسان کے لیے راستہ متعین کیا، اسی خدا نے 124,000 انبیاء دنیا میں بھیجے ہدایت کے لیے، ہدایت کے پیغام پر بنا کر۔ دنیا کے سارے فلسفے ناکام ہو گئے، سوشلزم ناکام ہو گیا، کمیونزم ناکام ہو گیا، اور کمیونزم کی ناکامی کی وجہ آپ نے اخباروں میں ابھی چند دن مہینے پہلے پڑھ لی ہے کہ گورباچوف جو لینن اور مارکس کا کے افکار کا علم بردار تھا، اور لینن اور مارکس نے کہا تھا مسجدوں کو تالے لگا دو، تالے لگ گئے تھے، لیکن گورباچوف نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے۔ کیوں کھولے؟ پالیسی کیوں بدل گئی؟ لینن نے کہا تھا الیکشن نہیں ہوگا، ایک پارٹی کی حکومت ہوگی، گورباچوف نے کہا نہیں، انتخاب بھی ہوگا، کونسل بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، آزادی بھی ملے گی۔ قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ انسانوں کے قانون بدلتے ہیں، لیکن خدا کا قانون 1400 سال سے نہیں بدلا۔ بدلا؟ آج ساری دنیا کے فلسفے تھک گئے، سرمایہ داری کا فلسفہ تھک گیا، امریکہ کی ابراہم لنکن کی مغربی جمہوریت اپنی کروٹیں بدل گئی، مغربی جرمنی کے قوانین بدل گئے، فرانس کے فلسفے بدل گئے، کینیڈا کے اصول بدل گئے، چین کا سوشلزم اور ہے، اور اسی طرح ویتنام کا کمیونزم اور ہے، روس کا کمیونزم اور ہے۔ جس طرح جو آیا اصول بدلتا رہا، قانون بدلتا رہا، لیکن قرآن دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن نہ پہلے بدلی ہے، قرآن نہ آج بدلا ہے، قرآن کے ایک لفظ میں کوئی دنیا میں شک کرنے والا نہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام؟ ایک بات یاد رکھے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن ہی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے آنے والی چیزوں کی خبر دی، آنے والی چیزوں کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ آسمانوں سے اترنے والا پانی، یہ جو بارش کی شکل میں پانی آتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس پانی سے زندہ ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے فیصلہ دیا، لیکن ابھی 250 سال پہلے امریکہ کے سیاستدانوں نے، سائنسدانوں نے کہا کہ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جو فیصلہ قرآن نے 1400 سال پہلے دیا، 250 سال پہلے کا سائنسدان اسی فیصلے کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے بات ٹھیک ہے، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے کہا من کل زوجین اثنین، کہ ہر چیز کا جوڑا دنیا میں موجود ہوتا ہے، ہر چیز کا جوڑا، یہ فیصلہ قرآن نے دیا، ہر چیز کا جوڑا قرآن کہتا ہے۔ لیکن اس بات کو پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن کی اس بات کو اب سائنسدان مان گئے، بلکہ امریکہ کے سائنسدانوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ریت کے ذروں کا بھی جوڑا ہوتا ہے، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ جو فیصلہ قرآن نے 1400 سال پہلے دیا، اسی فیصلے کو آج کے سائنسدان نے تسلیم کر لیا ہے۔ قرآن ایسی اللہ کی کتاب۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ 1400 سال پہلے قرآن نے ایک فیصلہ دیا۔ قرآن کہتا ہے روم فتح ہوگا۔ اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا کہ روم کیسے فتح، اس وقت تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، لیکن 150 سال کے بعد، 150 سال نہیں، 100 سال کے اندر اندر فاروق اعظم کے دور خلافت میں روم فتح ہو گیا۔ قرآن نے کہا ایران بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس نے آنے والی چیزوں کی خبر دی، قرآن نے سائنس کی خبر دی۔ قرآن کہتا ہے وہ انزل الحدید فیہ باسن شدید، قرآن کہتا ہے یہ جو لوہا ہے، اس لوہے سے تم بڑے فائدے اٹھا سکتے ہو، لوہا ہر چیز کا منبع ہے، ہر ترقی کا منبع ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا، اور آج سائنسدان کیا کہتا ہے کہ لوہے سے جہاز بناؤ، لوہے سے سڑکیں بناؤ، لائنیں بناؤ، لوہے سے کارخانے بناؤ، لوہے سے مشینیں بناؤ، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے لوہے کی طرف دنیا کو متوجہ کر دیا تھا کہ اس لوہے سے سب کچھ بنا سکتے ہو۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے کہی، آج ساری چیزیں اس کی تصدیق کر رہی۔ 1400 سال پہلے آمنہ کلال، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، لوگوں نے کہا حضور کیسے جا سکتے ہیں، سائنسدانوں نے مذاق اڑایا، مغرب کی جمہوریت والوں نے مذاق اڑایا، اور روس کے کمیونسٹوں نے بھی مذاق اڑایا، کیسے آسمانوں پر کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ لیکن جس وقت اسی صدی کے اندر جس وقت آسمانوں پر سیارے پہنچے، چاند پر لوگ پہنچے، تو ان کو یقین ہو گیا، پتا چل گیا کہ اگر آج ہماری مادی قوت سے ایک آدمی چاند پر جا سکتا ہے، تو روحانی قوت سے 1400 سال پہلے محمد بھی جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی قوت سے حضرت فاروق اعظم نے مدینہ منورہ میں فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ، ساریہ ایک صحابی تھے جو ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے دشمن حملہ کر رہا تھا، اور وہاں سے وہ کئی 100 میل دور تھے ساریہ، عمر فاروق کو اللہ کی دی ہوئی قوت سے معلوم ہو گیا
کشف ہو گیا، کشف پر حق ہے، معلوم ہو گیا کہ ساریہ کے پیچھے فوج ہے. فاروق اعظم نے ممبر پر بیٹھتے ہوئے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ. صحابہ حیران ہو گئے کہ ساریہ تو کئی سو میل دور گیا ہوا ہے. انہوں نے وقت نوٹ کر لیا. چند مہینوں کے بعد ساریہ کی فوج واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ دشمن حملہ کر رہا تھا. پیچھے سے عمر کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ پیچھے دیکھو دشمن حملہ کر رہا تھا. فاروق اعظم کی اس آواز کی وجہ سے اللہ نے مجھے فتح عطا کر دی. آج میرے دوستو 250 سال پہلے امریکہ کے سائنسدان نے مذاق اڑایا کہ عمر ایک ایسا عمر وہ سائنسدان جس کا ذکر ایڈورڈ گبن ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے مذاق اڑایا کہ عمر نے یہ آواز اتنی دور کیسے پہنچا دی. لیکن جب وائرلیس سیٹ امریکہ میں ایجاد ہوا اور ایک وائرلیس کا سیٹ کے ذریعے کئی ہزار میل دور ایک آدمی بغیر تار کے بات کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ عمر نے روحانی طور پر آواز پہنچائی تھی، آج ہم نے مادی طور پر پہنچائی. جو کام اسلام نے کیا تھا سائنس نے ایک ایک وقت میں اس کام کی تصدیق کر دی ہے. یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ قبر کے اندر جب آدمی جاتا ہے، مردہ جب قبر میں جاتا ہے، اس وقت اس کے سامنے حضور کی شکل لائی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. تو سائنسدانوں نے مذاق اڑایا کہ ہزاروں آدمی دنیا میں مرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روزے میں پڑے ہیں، تو اپنے روزے میں پڑا ہوا پیغمبر ہر آدمی کے سامنے قبر میں کیسے آ سکتا ہے. ہر آدمی سے پوچھا جاتا ہے من ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، حضور کی شکل ہر وقت ہر جگہ ہر قبر میں کیسے پہنچ سکتی ہے. تو یہ مذاق اڑایا سائنسدانوں نے. لیکن جس وقت ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تو ایک آدمی نے نیو یارک میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر تقریر کی اور پورے نیو یارک میں نہیں پوری دنیا میں اس کی شکل ہر جگہ پہنچ گئی. تو انہوں نے تصدیق کی کہ اگر آج ٹیلی ویژن پر ایک آدمی تقریر کرے اور لاکھوں جگہ پر اس کی شکل دیکھی جا سکتی ہے تو محمد کی شکل بھی لاکھوں قبروں میں ہر وقت پہنچائی جا سکتی ہے. اسلام کی ہر بات کی تصدیق سائنس نے کی ہے. آج کون ان چیزوں کا انکار کر سکتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہو، کسی کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، کسی کا دماغ معروف ہو گیا ہو، کسی کی معلومات میں کمی ہو گئی ہو، کوئی معلومات نہ رکھتا ہو، وہ جو مرضی کہے، لیکن اسلام کی ایک ایک چیز کی تصدیق پوری دنیا کر چکی ہے. آج لوگ کہتے ہیں لینن بڑا علم بردار تھا مزدوروں کے حقوق کا، مارکس بڑا علم بردار تھا، اور سٹالن بڑا علم بردار تھا، اور انگلس بڑا علم بردار تھا. میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ انگلس سے پہلے، لینن سے پہلے، مارکس سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے رؤساء، ریفارمر، مسلم مربی آئے. مجھے بتاؤ کیا کوئی ایسا آدمی بھی دنیا میں آیا کہ جس نے ہمارے پیغمبر کی طرح پتھر اٹھائے ہو، ہمارے پیغمبر کی طرح سر پہ ٹوکری اٹھائی ہو. اس وقت غزوہ خندق کا موقع آیا تو صحابہ نے کہا کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں، صحابہ نے پیٹ اٹھا کر دکھایا، یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر ایک دن سے دو دن سے پتھر بنے ہیں. تو رسول اللہ نے پیٹ اٹھا کر دکھایا، اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو تمہارے پیغمبر کے پتھر کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے. کوئی ایسا آدمی بتا سکتا ہے؟ اور حضور نے فرمایا اوت الاجر علی اجر قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. مجھے بتاؤ مزدوروں کے حقوق کی بات حضور سے بہتر کوئی کرنے والا دنیا میں آیا؟ حضور نے یہ فرمایا من احیا ارضاً میتۃً فسیلہ، جو آدمی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، محمد حکم دیتا ہے کہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا وہی اس زمین کا مالک بن جاتا ہے. یہ اصول تو پیغمبر نے بتایا کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے. ایک آدمی حضور کے پاس آیا، مصافہ کرنے لگا. حضور نے مصافہ کیا، اس کے ہاتھوں میں نشانات تھے. حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں؟ تو وہ صادق بن ربیع انصاری تھا، صحابی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں یہ جو نشان ہے اس لیے ہے کہ میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں، یعنی پتھر توڑتا ہوں، جس طرح آج سڑکوں پر لوگ پتھر توڑ کر یعنی بجری کوٹتے ہیں. اس طرح اس نے کہا میں بجری کوٹتا ہوں، میں پتھر توڑتا ہوں اور باہر لے جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے، نبوت والے پیغمبر نے، وہ پیغمبر جو سارے انسانوں کا سردار تھا، اس پیغمبر نے اس مزدور کے ہاتھ چوم لیے، اس پیغمبر نے اس مزدور کے ہاتھ چوم لیے. مجھے بتاؤ لینن نے، مارکس نے کسی مزدور کے ہاتھ چومے ہیں؟ کسی ایسے آدمی نے ہاتھ چومے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے. اسلام کے معاشی نظام کو جو آدمی نہ سمجھ سکا ہو، جس کو معلومات نہ ہو، وہ جو مرضی کہے، لیکن دنیا میں اسلام سے بہتر نظام کسی کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے میری کسی بات کو، آپ نے آپ کے گوشے میں میری بات آئی ہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ ہمارے خدا کی ذات ہے، اس کے بعد ہمارے رسول کی ذات ہے، اور اس کے بعد ہمارے پیغمبر کی ذات کے بعد ایک جماعت آتی ہے کہ جس جماعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کیا تعارف ہے، اس جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کی تعداد 144,000 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 44. 144. صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کئی اقوال لکھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ کی تعداد 100,000 ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ کی تعداد 129,000 ہے، 124,000 ہے، اور بلکہ علامہ سیوطی نے آخری قول لکھا کہ حضور کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد 60,000 تھی، یہ بھی موجود ہے. لیکن صحیح قول ہے کہ جس آدمی نے رسول اللہ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس کو صحابی رسول کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 144,000 ہے. صحیح تعداد کیا ہے؟ 144,000. اور پوری امت میں جو آدمی مسلمان ہے جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اس پر یہ بات فرض ہے کہ وہ 144,000 صحابہ کو ایماندار سمجھے. کیا سمجھے؟ اور ان پر ایمان لائے، ان کی عزت کرے، ان کی عظمت کا قائل ہو، اور ایک صحابی کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر دل میں میل نہ لائے. دل میں میل کیوں نہ میل لائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس اور کوئی بات نہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک. میں نے برطانیہ کے ایک صوبے اسکاٹ لینڈ میں ایک پادری سے کہا تھا پچھلے سال، میں نے کہا کہ قرآن جیسا، قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا دعویٰ ہے اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اس نے کہا میں نہیں مانتا. میں نے کہا میرا چیلنج ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 180 ملک ہیں، 70 جزیرے ہیں، 45 اسلامی ملک ہیں، ان میں 22 عرب ملک ہیں. پوری دنیا کے ہر جزیرے میں قرآن موجود ہے، ہر ملک میں قرآن موجود ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ہر جزیرے کا، ہر ملک کا چھپا ہوا قرآن ایک جگہ جمع کرو، الف لام میم سے والناس تک ایک لفظ کی تبدیلی دکھاؤ، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں. اس نے 17 ملکوں کے قرآن جمع کیے. توجہ کیجیے، 17 ملکوں قرآن جمع کر کے کہنے لگا قرآن واقعی ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، قرآن واقعی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی، یہی اس کی سچائی کی دلیل. ایک پادری آیا تھا شاہ عبد العزیز کے پاس، وہ دلی میں آ کر چوک میں اعلان کرتا تھا، کہتا تھا لو انجیل سچی کتاب ہے، یہ آگ جل رہی. وہ اس نے آگ جلائی دلی کے چاندنی چوک میں، میں اس انجیل کو آگ میں پھینکتا ہوں، اگر مسلمان سچے ہیں تو قرآن کو بھی پھینکیں. لوگ بھاگے ہوئے شاہ عبد العزیز کے پاس گئے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے دیکھا، پادری سے کہا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا دیکھو یہ میرے پاس ہاتھ میں انجیل ہے، میں آگ میں پھینکتا ہوں، اگر تم سچے ہو، تمہاری کتاب قرآن سچی ہے تو اس کو بھی آگ میں پھینکو، قرآن سچا ہوگا بچ جائے گا، انجیل سچی ہوگی انجیل بچ جائے گی. شاہ عبد العزیز نے فرمایا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کا کلام آگ میں نہیں پھینک سکتے. اس نے کہا پھر تم جھوٹے ہو. شاہ صاحب نے کہا نہیں، ہم اسی کا بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اپنی انجیل کو سینے سے لگاؤ اور میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تمہاری کتاب سچی ہوگی تمہیں بچا لے گی، میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی. وہ کہنے لگا، لاجواب ہو گیا. شاہ جی نے جب یہ سوال کیا تو وہ بھاگ گیا. کسی نے پکڑ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے کتاب بائبل کو تو مسالہ لگایا تھا، اپنے جسم کو تو مسالہ نہیں لگایا. ایسے لوگ بھی، خیر بات دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کس نے بتایا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، بتایا کس نے؟ سپارے 30 ہیں، بتائے کس نے؟ سورتیں 114 ہیں، بتائی کس نے؟ 540 رکوع ہیں، بتائے کس نے؟ 6,666 آیتیں ہیں، اور بتائی کس نے؟ پیغمبر مدینے میں تھے، بتایا کس نے؟ نبی مکے میں رہے 10 سال، بتایا کس نے؟ 13 سال مدینے میں رہے نبوت کے بعد، بتایا کس نے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر آپ صحابہ کو درمیان سے نکال دیں، قرآن ہمارے تک پہنچانے والا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن بتانے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن کی ثقاحت کے راوی ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کے دلائل والے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن دیکھنے والے گواہ ختم ہو جاتے ہیں. پیغمبر پر قرآن اترا، صحابہ نے دیکھا، نبی نے قرآن پڑھا، صحابہ نے دیکھا، نبی نے نماز میں پڑھا، صحابہ نے دیکھا، نبی نے تلاوت کی، صحابہ نے دیکھا، پیغمبر نے غار میں پڑھا، صحابہ نے دیکھا، جبریل قرآن لایا، صحابہ نے دیکھا، پیغمبر علیہ السلام نے پہاڑ پہ قرآن پڑھا، صحابہ نے دیکھا، پیغمبر پہ جبریل آیا، صحابہ نے دیکھا، نبی نے مدینے میں قرآن پڑھا، صحابہ نے دیکھا، قرآن کے 30 پارے آئے، صحابہ نے دیکھے، قرآن کو پڑھتا صحابہ نے دیکھا. اور اس کے بعد یہ صرف قرآن کی بات نہیں، یہ پورے اسلام کی بات ہے. نماز نبی نے پڑھی، صحابہ نے دیکھا، روزہ نبی نے رکھا، صحابہ نے دیکھا، حج نبی نے کیا، صحابہ نے دیکھا، زکات نبی نے دی، صحابہ نے دیکھا، دعا نبی نے کی، صحابہ نے دیکھا، سجدے میں نبی گیا، صحابہ نے دیکھا. تم صحابہ کو درمیان سے نکالو، قرآن کیسے قرآن رہے گا؟ حدیث کیسے حدیث رہے گی؟ گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ نماز کس نے پڑھی، کس نے دیکھا، دیکھا تو دیکھنے والا کوئی نہیں. نماز کو بچانا ہے, زکات کو بچانا ہے, روزے کو بچانا ہے, حج کو بچانا ہے, قرآن کو بچانا ہے, حدیث کو بچانا ہے, تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے.
نعرہ تکبیر, اسلام زندہ باد, صحابہ زندہ باد.
قرآن کے پارے 30 ہیں, قرآن کے پارے. آج کوئی آپ کو کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, میرے پاس کیا دلیل ہے؟ جب میرے پاس دلیل صرف صحابہ ہے. اگر تم کہو, کوئی کہے قرآن اللہ کا کلام نہیں, میں کہوں گا نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ اللہ کا کلام نبی پر اترتے ابو بکر نے دیکھا, نبی پر اترتے عمر نے دیکھا, نبی پر اترتا عثمان نے دیکھا, نبی پر اترتا علی نے دیکھا, نبی پر اترتا بلال نے دیکھا, نبی پر اترتا ابو عبیدہ نے دیکھا, عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا, عمر بن عاص نے دیکھا. اور کوئی آدمی کہے پیغمبر کی یہ جو حدیثیں ہیں 10 لاکھ حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں, یہ نبی کی حدیثیں نہیں, میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کی حدیثیں ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ تو روایت صحابہ سے ہوئی ہے, وہ تو نقل صحابہ سے ہوئی ہے. آپ کہو کہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے, آپ کہو کہ صحابہ بے ایمان ہو گئے, نعوذ باللہ. آپ کہو کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ کلمہ چھوڑ گئے, آپ کہو کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا, آپ کہو کہ عمر مسلمان نہیں تھا, جس طرح شیعہ کہتے ہیں, آپ کہو کہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے. مجھے بتا, قرآن کیسے قرآن رہے گا, حدیث کیسے حدیث رہے گی, مدینہ کیسے مدینہ رہے گا, مکہ کیسے مکہ رہے گا, اور دین کیسے دین رہے گا, شریعت کیسے شریعت رہے گی, معراج کیسے معراج رہے گا, اسلام کیسے اسلام رہے گا؟ غریبوں کی عزت نبی نے کی, صحابہ گواہ ہے. غریبوں کو حقوق نبی نے دیے, صحابہ گواہ ہے. کسانوں کو حقوق پیغمبر نے دیے, گواہ صحابہ ہے. اے دنیا کے وہ آدمی, وہ انسان کہ جو اسلام کو نہیں سمجھتا, اے دنیا کے وہ انسان جو اسلام کو سمجھتا ہے, میں دونوں سے کہتا ہوں کہ اسلام تبھی بچے گا کہ اسلام کو پہنچانے والے بچائے جائیں, اسلام کے گواہ بچائے جائیں, اسلام کے گواہوں کا احترام کیا جائے. اگر اسلام کی عزت کرتے ہو تو تمہیں ابو بکر کی عزت کرنی پڑے گی, عمر کی عزت کرنی پڑے گی, عثمان کی عزت کرنی پڑے گی, علی کی عزت کرنی پڑے گی, اور بلال کی عزت کرنی پڑے گی, ابو عبیدہ کی عزت کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر صحابہ کی عزت نہیں ہوگی, اگر صحابہ کا احترام نہیں ہوگا, قرآن ہم تک نہیں پہنچے گا, حدیث ہم تک نہیں پہنچے گی. وہ تلے بھی پہلے گل میری, لیکن ایک طبقہ جس کو شیعہ کا طبقہ کہتے ہیں, وہ نسلن یہودی, نسلن میں یہ غلط نہیں کہتا, شیعہ مذہب کے بانی کا نام ہے عبداللہ بن سبا. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن یہ یہودی تھا, ٹھگنے قد کا, کالے رنگ کا, مرزا قادیانی کی طرح ایک آنکھ غائب تھی, یہودی تھا. سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں آ کر اس نے باغیوں کا ایک گروہ اکٹھا کیا, اور اس میں نعرہ لگایا کہ خلافت ابو بکر کا حق نہیں تھا, عمر کا حق نہیں تھا, عثمان کا حق نہیں تھا, خلافت نبی کے خاندان کو ملنی چاہیے تھی, خلافت علی کا حق تھا. یہ سب سے پہلا آدمی ہے جس کو شیعہ مذہب کا بانی کہا جاتا. اس نے کہا کہ علی نہیں ہے بلکہ علی خدا ہے, بلکہ علی پہلا نعرہ لگانا ہے. اس کا حشر کیا ہوا کہ حضرت علی کا جب دور خلافت آیا تو حضرت علی نے اس کو اس کے 70 آدمیوں سمیت گرفتار کیا, اور اس کو کہا کہ سنا ہے تو ابو بکر کو گالی دیتا ہے, تو عمر کو گالی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں دیتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ تو اپنے دعوے سے توبہ کر, 7 دن کی مہلت دی. تو مہلت جب دی تو آخر میں کہنے لگا, علی ہے تو تو خدا لیکن تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, تو تو خدا لیکن تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, ہم مدد تجھ سے مانگیں. آج لوگ اولے سے آپ نہیں سنتے یا علی مدد, سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسی کا اثر ہے. ورنہ علی نے تو خود مدد اللہ سے مانگی, حضرت علی نے خود کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. لیکن جہل آدمی کہتا ہے یا علی مدد. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر علی المرتضیٰ مدد کر سکتے تو حضرت علی کے لڑکے حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے اپنے بیٹے کی مدد نہ کرتے؟ وہ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے تو نجف اشرف میں نہیں پہنچے, وہ تیری مدد کے لیے یہاں پلوانوں کے کھاڑے میں ضرور پہنچیں. بات تو وہ کرو جو عقل میں آئے. بیٹا شہید ہو گیا, بچے شہید ہو گئے, ان کی مدد کے لیے نہیں آئے, تیری مدد کے لیے آئیں. چنانچہ حضرت علی نے 7 دن کی مہلت دینے کے بعد جب اس نے توبہ نہیں کی تو ان کو زندہ آگ میں جلا دیا, 70 آدمیوں کو. کتابیں پڑھو. لیکن اس کی ذریت تو باقی تھی, اس کی اولاد, اس کے آگے لینے دینے والے باقی تھے. چنانچہ شیعہ مذہب کے 70 فرقے بنے, کتنے فرقے بنے؟ یہ اسماعیلی فرقہ بھی شیعہ کا ہے، یہ بوہرا فرقہ بھی شیعہ کا ہے، یہ خمینی والا فرقہ بھی شیعہ کا ہے، اسناشری فرقہ، خارجی فرقہ، یہ سب شیعہ کے. اور ان تمام شیعہ کے دلوں میں یہ بغض ہے ابو بکر کے خلاف، عمر فاروق کے خلاف، عثمان غنی. چنانچہ خمینی نے کتاب ایران سے لکھی، خمینی نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے کشف الاسرار. اس کے 119 صفحے پر خمینی لکھتا ہے کہ عمر کافر تھا. نعوذ باللہ، اگر حوالہ غلط ہو میں مجرم ہوں، میری تقریر کے ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حوالہ کوئی غلط نہیں ہو، ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ ابو بکر نے تو دل سے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اور عثمان غنی نعوذ باللہ بدکماش آدمی، وہ عثمان جس نے قرآن لکھا، وہ عثمان جس کے گھر میں پیغمبر نے دو بیٹیاں بھی یکے بعد بگڑے. میرے گاؤں کے دوستو، تو اپنی لڑکی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیتا کہ جس کی شرافت میں داغ ہو، ٹھیک ہے نا؟ دیتا ہے اپنی لڑکی کا رشتہ مانگنے جب کوئی جاتا ہے نا کسی کے محلے میں رشتہ دیکھنے، تو دیکھو کیسا ہے. یہ عام بات ہے نا، یہ ڈکی چھپی بات تو نہیں، ہر آدمی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. تو جب وہ کسی محلے میں جاتا ہے تو کہتا ہے یار فلاں لڑکا کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میری بچی کا رشتہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ آگے سے آدمی کہتا ہے یار وہ تو بڑا غریب ہے، وہ تو چھابڑی لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس کو لڑکی دیتے. تم کہتے ہو یار چھابڑی ریڑھی کی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ لڑکا شریف ہے؟ کہتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے لڑکا ہے شریف. تو کہتے بس بات ٹھیک ہے، تم تو اتنے سیانے ہو کہ اپنی لڑکی کے لیے شریف تلاش کرو، اور نعوذ باللہ تمہارا نبی اتنا نہیں سیانا کہ وہ اپنی پہلی بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر دوسری لڑکی دیتا ہے، اور پھر وہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو پھر نبی فرماتے ہیں عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، ایک فوت ہوتی دوسری دیتا، دوسری فوت ہوتی تیسری دیتا، اس لیے عثمان میرے علاوہ خسر کوئی نہیں، تیرے علاوہ داماد کوئی نہیں. یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور اس عثمان غنی کو خمینی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ بدکماش تھا. اب بتاؤ جو خمینی عثمان غنی کو جو نبی کا داماد ہے، جس نے قرآن لکھا، جس نے 12 سال اسلام کی خلافت قائم کی، جس نے طرابلس اور بخارا تک اسلام کی فتوحات کا جھنڈا لہرایا، اس کو جو آدمی بدکماش کہے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ جو کافر ہوتا ہے، جو آدمی کافر ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ نکاح جائز ہے کافر کے ساتھ؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کل شیعہ جتنے بھی ہیں ان تمام کے یہی عقائد جو خمینی والے، اور خمینی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں تم تھوڑے ہو، تمہیں چاہیے کہ سنیوں کو ورغلاؤ. اس لیے تقیہ کے طور پر ورغلانے کے لیے جو شیعہ کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تقیہ کے طور پر، یعنی اس کے دل میں مخالفت ہو اور اوپر اوپر سے ساتھ ہو، اس کو 5 گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب یہ دیکھو کہنے کا مقصد یہ، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان واسطہ تو صحابہ ہے، اب اس واسطے کے خلاف پروپگنڈا کیا شیعہ نے، اب علماء اس کے خلاف لوگوں کو جب آگاہ کرتے ہیں تو ملحد قسم کے جو ذہن ہے وہ کہتے دیکھو مولویوں کا یہی کام ہے، مولوی ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، مولوی ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، مولوی ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی حد کیا ہے، اسلام کا وجود کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، قرآن کے حدود و قیود کیا ہے، قرآن کا گواہ کون ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اپنی حالت کیا ہے، نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی بات. جس خدا نے پیدا کیا، جو آدمی اس خدا کا ہی قائل نہ ہو، کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھیے علماء کا صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ جو آدمی اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف ہو جس طرح قادیانی، اور جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے خلاف ہو جس طرح شیعہ، ان سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، کوشش کریں کہ وہ راہ راست پر آ جائے. لیکن اگر کوئی آدمی راستہ سے بھٹک گیا اور اس کی ہدایت کی امید نہیں ہے تو اس کے ساتھ ترک تعلق ہونا چاہیے. یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں،
میں کہتا ہوں جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہے اس کے ساتھ آپ معاملہ رکھ سکتے ہو؟ آپ کے کھالے کا پانی ایک آدمی چوری لگا لے آپ اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں؟ آپ کا کھالا اتنا قیمتی، اور جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ کی غیرت نہیں جاگتی کہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیں؟ ایک پانی کے چند قطروں کی وجہ سے تم تعلق توڑ دیتے ہو، اور رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ زنا کرو، جس کے دل میں نبی کا بغض ہے اس کو لڑکی دینا اور اس سے کا لڑکا لینا حرام ہے، کوئی نکاح جائے یہ بات یاد رکھے، نہ اس کی قربانی میں کوئی حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوتی، نہ اس کا ذبیحہ حلال ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا ذبیحہ ذبح کیا ہوا گوشت کھائیں، حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس کو جو آدمی چند ملاؤں کے مسئلے کی بات کرتا ہے اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کی حدود کیا ہے، ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کلیہ ہوتا ہے۔ اگر امریکہ کے بادشاہ کی مخالفت کرنے والا کوئی لیڈر اس کی مخالفت کرے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر برطانیہ کے بادشاہ کی مخالفت کرے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر روس کے حکمرانوں کی مخالفت کرے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ اس کو تو برا کہتے ہیں تو وہاں تو آپ نہیں کہتے کہ دیکھو بادشاہ نے غریبوں پر ظلم کر دیا، دیش و فلاں نے ظلم کر دیا، اس لیے کہ ہر حکومت کا قانون ہے، ہر سلطنت کا قانون ہے، تو اسلام کے مذہب کا بھی قانون ہے، اسلام کے مذہب کا بھی کوئی قانون ہے کہ جو اسلام کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلام کے مذہب کی بنیادوں کو منحرف کرنا چاہتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ملیں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں۔ صحابہ پر مسلمانوں کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولیے، اگر صحابہ کو درمیان میں نکال دیں قرآن بچتا ہے؟ حدیث بچتی ہے؟ صحابہ کا بغض جس کے دل میں ہو وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر چیز کی حدود ہے، ان حدود کو سمجھو۔ جدید تعلیم کے خمار میں اسلام کی حدود کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایمان کی قوت تھی جس نے افغانستان کے پہاڑوں پر مجاہدین کو فتح عطا فرمائی۔ اب بھی نہیں نظر آیا، اب بھی نہیں پتا چلا، مغرب کے غیر متشدد مورخوں نے، مستشرقین یورپ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ابو جہل کی فوج 1000 تھی لیکن صحابہ کی فوج 313 تھی، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس کھجوروں کی چھڑیاں تھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کھجور کی چھڑی ہم بعد میں گردن پر لگاتے تھے، اس کی گردن پہلے زمین پر آ جاتی تھی، اب بتاؤ خدا کوئی ہے یا نہیں؟ اور اگر اب بھی تمہیں وہ تو پرانی بات آپ کہیں گے ہو گئی، اب افغانستان چلے جاؤ، کتنے کے لوگ ہیں، 13 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان پہاڑ پر بسنے والے ایمان کی قوت رکھنے والے افغانوں کو روس جیسا دیو ہے کل سرخ سامراج جھکا نہیں سکا، جھکا سکا ہے بولو؟ اور ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، بتلے ٹیک دیے ہیں، پھڑ پھڑانے لگا ہے، تڑپنے لگا ہے، اور بلک بلک کر روس کے ملک سے نکل رہا ہے، ابھی بھی خدا کا پتہ نہیں چلا کہ کوئی خدا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ بلخ و بخارا کی ریاستوں کو کھول کر کس طرح روس کے تمام صوبوں پر کمیونزم حکومت کرتا ہے۔ وہاں وہ مولانا ارشاد احمد کے بھائی آئے تھے، ارشاد احمد شہید ہو گئے افغانستان کے پہاڑوں پر مجاہدین میں، ان کے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ ایک افغان مجاہد، یہاں پاکستان کے کسی مدرسے کا طالب علم وہاں جنگ لڑنے گیا، وہ شہید ہو گیا، زخمی کی حالت میں اس کے باپ کو ٹیلی گرام آیا کہ تمہارا لڑکا زخمی ہے تم آؤ، وہ یہاں سے گیا اسپتال میں، وہاں لڑکا جب وہاں پہنچا تو پہنچنے سے پہلے لڑکا شہید ہو گیا تھا، ایک دن پہلے اس کی لاش پڑی تھی باپ کے انتظار میں۔ یہ واقعہ دیکھنے والے تو سینکڑوں لوگ تھے وہاں، آپ اس کا کیسے انکار کریں گے جب سینکڑوں گواہیاں موجود ہیں؟ تو وہ باپ اس کا لڑکے کے سامنے جا کر اس کی لاش پر کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں معاف کروں گا، تو کیسے شہید ہے کہ میری اجازت کے بغیر آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کہا ہاں میں تجھے شہید مان سکتا ہوں اگر اسی حالت میں ہاتھ اٹھا کر تو میرے ساتھ مسافہ کرے۔ 100 آدمیوں نے دیکھا کہ ایک دن پہلے شہید ہوئے آدمی نے 100 آدمیوں کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کے ساتھ مسافہ کیا۔ اب آپ کیا کہیں گے، خدا کوئی نہیں ہے، وہاں جادو ہو گیا تھا، کوئی منتر پڑھ دیا تھا کسی نے؟ یہ تو فیکٹ ہے، حقیقت ہے، کس طرح انکار کریں گے اس کا؟ اسلام ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ پوری دنیا کی کوئی طاقت اس روشن حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی، اور اسلام کے معمار نبی کے صحابہ. اسلام کے معمار کون ہے؟ نبی کے صحابہ ہیں یا نہیں؟ آپ کا ایمان ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیعہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا اختلاف ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں. کہ آپ کہیں جی تازیہ کا اختلاف ہے، وہ تازیہ نکالتے ہیں، ہم تازیہ نہیں نکالتے، وہ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، یہ اختلاف نہیں ہے بنیادی. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا موجودہ، یہ نامکمل کتاب ہے، نعوذ باللہ. شیعہ کی اصولی کتاب جس طرح ہماری بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کو کوئی مسلمان چھوڑ سکتا؟ حضور کی حدیث کی کتاب ہے، چھوڑ سکتا؟ نہیں نا چھوڑ. اسی طرح شیعہ کی جو بخاری شریف ہے اس کا نام ہے اصول کافی. اس کا کیا نام ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ، یہ جو قرآن ہے یہ نامکمل کتاب ہے، اصلی قرآن غار میں حضرت علی کے پاس ہے، امام مہدی کے پاس ہے. اب بتاؤ کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے ایک لفظ میں جو شک کرے وہ کافر ہے، اور خود قرآن اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. خدا نے اتارا، خدا حفاظت کرے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اچھی حفاظت کرے گا کہ اصلی قرآن کو غار میں امام مہدی کے پاس بھیج دیا؟ اور نعوذ باللہ اگر یہ نقلی تھا تو لوگوں کے پاس 1400 سال کے لیے موجود ہے؟ کوئی دنیا کا شیعہ اس عقیدے کا انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا اس قرآن پر ایمان ہے اور میں قرآن کو تبدیل شدہ نہیں مانتا، اس کو کہو کہ اصول کافی سے بیزاری کا اعلان کرے، اور کہے کہ اصول کافی کا لکھنے والا محمد بن یعقوب کلینی کافر تھا، یہ اقرار کرے، تب اس کا اقرار معتبر ہے. لیکن جب وہ یہ اقرار کرے گا تو وہ شیعہ نہیں رہے گا. شیعہ کی تو وہ بنیادی کتاب ہے. جس طرح ایک آدمی کہ میں بخاری شریف کو نہیں مانتا، مسلمان رہے گا کیسے؟ ایمان ہوگا جس قرآن کو اللہ نے لا ریب قرار دیا، کوئی شک نہیں اس قرآن میں. کوئی کہے کہ یہ نامکمل کتاب ہے، اور شیعہ کی ایک نئی کتاب چھپی ہے جس میں لکھا کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ یہ شراب خور خلفاء کے لیے لکھی گئی، صحابہ کو نعوذ باللہ شراب خور قرار دیا قرآن کے بارے میں. اور ابو بکر اور عمر عثمان کے بارے میں فتویٰ آپ سن چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو مسلمانوں کا شیعہ کے ساتھ متصل ہو. اگر آپ کو شیعہ مذہب کا علم نہیں یا مطالعہ نہیں یا معلومات نہیں اس کی تاریخ کی تو یہ علیحدہ بات، لیکن اگر آپ کو معلومات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وضو سے لے کر نماز تک، اذان سے لے کر درود تک، ہر مسئلے میں شیعہ کا مسلمانوں سے اختلاف. ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، یہ پاؤں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ استنجا پانی سے کرو، یہ کہتے ہیں استنجا تھوک سے جائز ہے. بلا تھوکنا بھی استنجا ہوتا ہے، کو گل ہے کرنے والی تھوکنے والا استنجا جائے، یہ تو کوئی لوڈ شیڈنگ والی گل ہوگی، بجلی باندر چل تھوکنا استنجا کر لیا، کو گل ہے تھوک سے استنجا جائز. اچھا پھر جناب ان کی کتاب اصول کافی میں ہے کہ ہمارا جو اصلی قرآن ہے وہ غار میں ہے حضرت علی، حضرت امام مہدی کے پاس. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ امام بھی غار میں، قرآن بھی غار میں، اور خود یہ بازار میں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی امام کے پاس چلے جائیں. اور اس میں لکھا کہ ہمارا جو اصلی قرآن ہے نا غار میں وہ 70 گز لمبا ہے. کتنے گز لمبا؟ میں نے کہا بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز، اگر کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے، 140 گز قرآن بندے نے پڑھنا ہوئے تو ایک ایک موٹر سائیکل ہر بندے کو ہونا چاہیے. ایڈا لمبا چوڑا قرآن ہے وہ کتنا پڑھا جائے گا بھائی؟ 140 گز، سبحان اللہ، ایڈا لمبا چوڑا قرآن تو 140 گز آنے فٹ کے نے. اگر تھی فٹ بناؤ کہ نہ دیو ضرب تو فٹ بن دے 420، حساب کر کے دیکھ لو کتنے فٹ بنے، کتنے فٹ بنے. دیکھو میں اللہ کی قدرت پہ قربان کروں کہ ان کے مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہے، تو ان کا سارا مذہب ہی 420. کتنا سائز ہے؟ 420. یار بندہ بڑا 420 ہے، جی آخر قرآن ہی 420 ہے، پھر قرآن ہی پکال پلے. میں فیصلہ باد ایک جلسے چ آخیا کئی سالوں کی گل ہے، میں آخیا تمہوں یہ قرآن منظور ہے 420 فٹاں کا؟ ایک بابا کہنا جی مینوں تو منظور نہیں، میں کہا کیوں؟ کہنا جی ساڈے تے مکان دی جگہ 3.5 مرلے اتنے تو کھلونا ہی نہیں. گل تو ٹھیک سی، ساڈے مکان دی جگہ کنی ہے؟ 3.5 مرلے، اتنے قرآن کھلونا ہی نہیں. میں کہا ٹھیک، یہ تو قرآن کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسین کا کون منکر ہے؟ حضرت علی کا کون منکر ہے؟ حضرت فاطمہ کی عظمت کا کون منکر ہے؟ خاندان نبوت کا کون منکر ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خاندان نبوت کے پیچھے کون چلتا ہے اور ان کی مخالفت کون کرتا ہے. حضرت علی خاندان نبوت کے سرخیل ہیں یا نہیں، بڑے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو کہ ابو بکر جب خلیفہ بنے تو حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ مانا کہ نہیں مانا؟ مانا. 2 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. پھر عمر فاروق خلیفہ بنے تو 10 سال ان کو امام بھی مانا، ان کے پیچھے 10 سال نمازیں بھی پڑھی. اور پھر حضرت علی نے عثمان غنی کو 12 سال خلیفہ بھی مانا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. اب دیکھو علی المرتضیٰ، حضرت حسین اور حضرت حسن، یہ تینوں ابو بکر کو بھی امام مان رہے ہیں، عمر کو بھی امام مان رہے ہیں، عثمان غنی کو بھی امام مان رہے ہیں، اور یہ خمینی ابو بکر کو بھی کافر کہہ رہا ہے، عمر فاروق کو بھی کافر کہہ رہا ہے، عثمان غنی کو بھی کافر کہہ رہا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس کی بات کوئی مان لے خمینی کی کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، تو اگر اس کی بات صحیح ہوگی حضرت علی کی 2 سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ عمر فاروق کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں کہاں جائیں گی؟ حضرت عثمان کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اگر خمینی کی بات مانے تو علی المرتضیٰ کہاں جائیں گے؟ اگر علی کی بات مانے تو خمینی کہاں جائے گا؟ اور بات سیدھی ہے یا نہیں؟ اور اگر حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی تو اس دلیل دو کہ حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے 2 سال نہیں نمازیں پڑھی، اپنی علیحدہ جماعت کرائی مسجد میں، اپنی علیحدہ جگہ پر کھڑے ہو گئے، یا کوئی نئی مسجد بنائی حضرت عمر کے دور میں، نئی مسجد بنائی. جب اس کا جواب ان کو نہیں آیا تو ایک جواب دیتے، کہتے جی انہوں نے تقیہ کر لیا تھا. تقیہ کا کیا مانا؟ کہ اوپر اوپر سے ساتھ تھے، اندر اندر سے مخالف تھے. نعوذ باللہ. آج میں تمہیں کہوں کہ یار تو الیکشن کی حمایت کی تھی، تہاڑے علاقے کیڑا کھڑا سی؟ ہاں میں تو پوچھو یار تھی میاں عبد الستار کی حمایت کی تھی؟ تھی آخو ہاں جی کی تھی. تو جی تمہوں کوئی کہے یار تو کتنے کہنا کی تھی، تو تے اتوں اتوں نال سی تے وچوں مخالف سی، تے لڑائی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ اج 1400 سال بعد تو نہیں برداشت کرتا کہ مینو کوئی آخے کہ تو اتوں نال سی تے وچوں مخالف سی؟ لیکن اے ایڈا بے ایمان نہ گروئے کہ 1400 سال تو حضرت علی تے الزام لا رہا ہے کہ اتوں ابو بکر نال سی وچوں خلاف سی، پھر اتوں عمر نال سی وچوں خلاف سی، پھر اتوں عثمان نال سی وچوں خلاف سی. سوال اے کہ اگر اتوں نال ہوئے وچوں خلاف تے وہ بندہ ہوندا ہے جڑا کمزور ہوئے، جڑا کچھ کر نہ سکتا ہوئے، تے جنوں تسی مشکل کشا بھی آکھو، جنوں آکھو یا علی مدد، جڑا کوئی مدد بھی منگو، وہ ایڈا نعوذ باللہ بےچارا ہو گیا سی کہ اتوں تے نال رہا ہولی ہولی وچوں خلاف رہا، پھر اتوں نال رہا وچوں خلاف رہا. یا مشکل کشا نہ منو، یا اتوں ہور نہ آکھو تے وچوں ہور نہ آکھو. کوئی بات میری سمجھ میں آئی؟ کہ اتوں ہور تے وچوں ہور. اچھا چلو اگر حضرت علی نے تکیہ کر لیا تھا تو حضرت حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ جب یزید کا موقع آیا تو حضرت حسین نے یزید کو غلط سمجھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو جب یزید کو غلط سمجھا اس کا مقابلہ کیا، نبی کے نواسے نے بچوں کو شہید کرا دیا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑی. تو گویا کہ حضرت حسین نے تو تقیہ نہیں کیا، بچے شہید کرا دیے، تو حضرت علی نے کیوں تقیہ کر لیا تھا؟ کیا علی المرتضیٰ بیٹے سے بھی بہادر نہیں تھے کہ بیٹا اتنا بہادر ہے جس کو غلط سمجھتا ہے مقابلے میں آتا ہے، اور باپ نعوذ باللہ بہادر نہیں تھا کہ غلط بھی سمجھتا رہا پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا؟ تو کوئی غلط سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ محرم کی کس تاریخ کو حضرت حسین شہید ہوئے؟ 10 کو. کس تاریخ کو؟ 10 کو. یہ رونا شروع کرتے ہیں یکم کو. کس تاریخ کو رونا شروع کرتے ہیں؟ یکم کو. حالانکہ یکم کو وہ شہید نہیں ہوئے، وہ شہید ہوئے 10 کو. یہ یکم کو روتے ہیں، 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو 7 کو 8 کو 9 کو. 10 کو زور کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں، اور زور کے بعد یہ رونا بند کر دیتے ہیں. نہیں توجہ کی تھی میری گال بات. زور کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں، اور زور کے بعد یہ چار پہیاں سیدھی کر کے گھروں کو آ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کبھی ایسے دن جب ہوا کہ ایک اولاد کا باپ بیمار ہو، مرا نہ ہو، 7 لڑکے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہوں، ابا جی زندہ ہو اور لڑکے رو رہے ہوں، اور ابا جی جب فوت ہو جائیں تو لڑکے چپ کر کے گھروں کو آ جائیں، ایسے ہوا ہے؟ اگر ایسے ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی، لوگ یہی کہیں گے نا. کہ جب تک مرا نہیں تھا باپ لڑکے رو رہے تھے، جب مر گیا ان کا کام ہو گیا، لوگ چپ کر گئے، لڑکے گھروں کو آ گئے، اور جب تک حضرت حسین شہید نہیں ہوئے رو رہے ہیں، اور جب ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی اور وہ شہید ہو گئے، یہ چار پہیے سیدھی کر کے گھروں کو آ گئے۔ تو اگر یہ شہادت کے غم میں رونا ہے تو ان کو چاہیے 10 سے 20 تک روئے، اور اگر شہید کرانے کے لیے رونا ہے پھر ٹھیک ہے۔ کل ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ عبادت کا بھی بھلا لسانس ہوتا ہے، یہ تازیہ کا لسانس لیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ تازیہ عبادت ہے تو لسانس کیوں؟ میں آپ سے پوچھوں، یار آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کہیں ہمارے پاس لسانس نہیں، کوئی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھوں نماز نہیں پڑھی، آپ کہیں میرے کو لسانس کوئی نہیں، مولوی جی لے رہے ہو۔ دیکھو بھائی، عبادت کا لسانس پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ میں باہر کے ملکوں میں گیا ہوں، کسی عیسائی ملک میں، کافر ملک میں عبادت کا لسانس نہیں ہوتا۔ نہ پاکستان میں ہم عیسائیوں سے کوئی لسانس لیتے ہیں کہ جناب آپ نے عبادت کرنی ہے ہمیں لسانس دیں، یا ہم سے لسانس لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تازیہ نکالنا ہے بخدمت جناب ڈی سی صاحب، ہمیں تازیہ نکالنا ہے، ہمیں لسانس دیا جائے۔ بھائی لسانس تو ہوتا ہے خطرناک چیز کا، لسانس ہوتا ہے اسلحے کا، لسانس ہوتا ہے بندوق کا، رائفل کا، اور جناب علی یہ گن کا، کلاشن کوف کا، ان کا لسانس ہوتا ہے، خطرناک چیز کا لسانس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عبادت ہے تو نماز اور روزہ اس کا لسانس نہیں، اور اگر یہ عبادت ہے تازیہ، اس کا لسانس کیوں؟ اور اگر خطرناک چیز ہے تو خطرناک چیز کا لسانس تو ہوتا ہے، لیکن وہ بازار میں نہیں لائی جاتی، وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ تو تازیہ کو بازار میں نہیں لانا چاہیے، چھپا کر امام باڑے میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میری گل غلط تو نہیں؟ آپ کو شیعہ مذہب کا کوئی مختصر تعارف ہوا، کوئی پتا چلا؟ نماز ہماری نماز سے نہیں ملتی، ابھی ہاتھ بند کے کھڑے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، ابھی اذان مغرب ویلے شروع کر دیں، جب جماعت نماز نہ پڑھ کے گھر چلے جائیں، اذان پھر مک گئی، خیر نہ جدھر لمبا قرآن ہے اڈی لمبی نماز، زکات سن لو کہ زکات لینا ہی جائز نہیں، تراویاں دی اوہدا لوڑ ہی کوئی نہیں، وضو پیرا تو شروع کرنا، لو پٹھا کام، پیرا تو وضو، یہ ہاتھ پہلے بندہ تو ہوئے گا نہیں، پہلے پیر تو، ٹھیک ہے بھائی، ہر گل پٹھی، پر گوشت تسی کھانا نہیں ہٹنا۔ اے مسلمان بنو، مسلمان رہو، غیرت ایمان کی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان، یہ گندم نہیں ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ کارخانے نہیں ہے، ایمان اگر جاگتا ہے، اگر ایمان جاگتا ہے، ابو بکر و عمر کا بغض یہ سینے میں ہے، اس کی شکل دیکھنا بھی ایمان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جاہل آدمی کہے جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں تو وہ کہتا رہے، اس لیے کہ اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یار
تھوڑا تو اج پہلی بار کا واہ آ رہا، ساڈا تو روز کا ہی کام ہے، آج وہ سکوڑ شاکر تو آئے تقریر کر کے، اتنے 6 بجے تقریر مکائیے، انہوں نے عزم جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی جماعت کا امتحان لیا، کیا کیا؟
امتحان لیا۔
اب حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود امتحان صحابہ کا لے رہا ہے، یعنی بادشاہ ہوتا ہے نا کسی ملک کا، وہ خود جا کر کسی کلاس کا امتحان نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی ماڈل سکول ہو، کوئی ماڈل قسم کی کلاس ہو، تو بادشاہ ٹیسٹ کرتا ہے، یار دیکھیں اس جماعت کا بہت بڑا، یعنی یہ حکومت کی نظریں ہیں ان لوگوں پر، اس لیے کہ انہوں نے مستقبل کا معمار بننا ہے، پھر بادشاہ جا کر اس کا ٹیسٹ دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بچے یہاں سے ہونہار بن کر فارغ ہو رہے ہیں یا نہیں، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ اب دیکھو 1,24,44,000 صحابہ، 1,24,000 نبی آئے، کسی پیغمبر کے کسی صحابی کا خدا نے امتحان نہیں لیا، لیکن رسول اللہ کے جو صحابی ہیں یہ ایک ماڈل محمدی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جن کا امتحان لینے کے لیے عرش والا پروردگار خود آیا، ایک ماڈل سکول تھا، ایک محمدی یونیورسٹی تھی کہ جس یونیورسٹی میں جب داخل ہوا تھا تو صرف ابو بکر تھا، لیکن جب وہاں سے ڈگری حاصل کر کے اٹھا تو وہ صدیق اکبر تھا، جب داخل ہوا تو ابو عمر تھا، لیکن ڈگری پا گیا تو فاروق اعظم تھا، داخل ہوا تو صرف عثمان تھا، ڈگری حاصل کی تو ذوالنورین تھا، داخل ہوا تو علی تھا، ڈگری حاصل کی تو اسد اللہ الغالب تھا، داخل ہوا تو سلمان فارسی تھا، اور ڈگری حاصل کی تو طارق الدنیا تھا، داخل ہوا حنظلہ تھا، ڈگری پائی تو غسیل الملائکہ تھا، داخل ہوا عبداللہ ابن عباس تھا، ڈگری پائی تو مفسر قرآن تھا، داخل ہوا تو ابن مسعود تھا، ڈگری پائی تو ابن محدث حدیث تھا، داخل ہوا تو خالد تھا، ڈگری پائی تو سیف اللہ تھا۔ یہ ان کی ڈگریاں تھیں، یہ محمدی یونیورسٹی ہے۔ قرآن نے کہا اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم، میرے بھی کان کھڑے ہو گئے جب میں نے قرآن کا یہ ترجمہ سنا، قرآن کی آیت پڑھی کہ امتحان لینے کے لیے اللہ آیا۔ امتحان لینے کے لیے کون آیا؟ اللہ۔ امتحان لینے والا اللہ ہے، لینے والا، اور امتحان دینے والے صحابہ ہیں، کلاس صحابہ کی ہے۔ امتحان لینے والا اللہ ہے، ایگزامینر اللہ ہے، ممتحن اللہ ہے، دینے والے صحابہ ہیں، شاگرد کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ جب کسی یونیورسٹی میں امتحان ہوتا ہے نا تو چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ممتحن، سب سے پہلے ہوتا ہے استاد، دوسرے نمبر پر ممتحن، تیسرے نمبر پر شاگرد، چوتھے نمبر پر نصاب۔ ان کو سلیبس کون سا ہے ان کا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں، استاد محمد رسول اللہ، ممتحن اللہ کی ذات، شاگرد صحابہ، نصاب اللہ کا قرآن۔ لاؤ کوئی ایسا سلیبس، کوئی ایسی کتاب۔ گجرات کے چھپے ہوئے ٹیسٹ پیپروں کی بات نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہے میری گائیڈ بک لے لو، ٹھیک ہے بھائی، یہ بڑے نمبر ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا، جس کے ایک لفظ میں شک نہیں، اور جس کے لفظ میں شک کوئی نہیں، اسی کتاب کا امتحان محمد کے صحابہ نے دیا۔ امتحان لینے کے لیے کون آیا؟ اللہ۔ دینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ استاد کون ہے؟ محمد رسول۔ نصاب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اب بتاؤ، استاد میں کوئی شک ہے؟ نصاب میں کوئی شک ہے؟ ممتحن میں کوئی شک ہے؟ شاگردوں میں کوئی شک ہے؟ اب کوئی بھونکے تو وہ خدا کو بھونکے گا۔ وہ کس کو بھونکے گا؟ اب دیکھیے ان لفظوں پہ غور کریں، میں اس آیت کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں۔ اولئک الذی نمتحن اللہ، امتحان اس ساری جماعت کا اللہ نے لیا، امتحان اس ساری جماعت کا اللہ نے لیا۔ اے اللہ، تو نے کس چیز کا امتحان لیا صحابہ میں؟ تو اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا۔ اے اللہ، تو نے ہاتھوں کا امتحان کیوں نہیں لیا؟ پاؤں کا امتحان کیوں نہیں لیا؟ اگر خدا ہاتھوں کا امتحان لیتا تو قرآن کہتا ہے اولئک الذی نمتحن اللہ ایدیہم، ہم نے ہاتھوں کا امتحان لیا، یا رجلیہم، پاؤں کا امتحان لیا، یا اذنیہم، کانوں کا امتحان لیا، یا انفیہم، ناک کا امتحان لیا، یا عینیہم، آنکھوں کا امتحان لیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر میں آج ہاتھوں کا امتحان لے لوں تو چودہویں صدی میں ایسے شیعہ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ان کے ہاتھ تو ٹھیک تھے، ان کے پاؤں تو ٹھیک تھے، ان کی آنکھیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ان کا دل ٹھیک نہیں تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے ان کی، ان لوگوں کی نیتوں کا، اس لیے میں ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دل انسان کے جسم کا سردار ہوتا ہے، جب دل پاس ہو گیا تو سارا جسم پاس ہو گیا۔ فرمایا اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم، اے اللہ، تو نے ان کے دلوں میں دیکھا کیا؟ تو چاہتا کیا تھا؟ سبجیکٹ کیا تھا؟ کس چیز کا امتحان لینا چاہتا تھا؟ مضمون کون سا تھا؟ اللہ نے فرمایا قلوبہم للتقویٰ، قلوبہم للتقویٰ، میں ان کے دلوں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے گلشن میں خدا آباد، ان کے دلوں کے گلشن میں خدا آباد ہے کہ نہیں، ان کے دلوں میں محمد کی محبت ہے کہ نہیں، ان کے دلوں میں میرے ایمان کا نور ہے کہ نہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی روشنی ہے کہ نہیں۔ اے اللہ، تو نے امتحان لے لیا؟ جی میں نے لے لیا۔ تو نے لیا؟ ہاں میں نے لیا۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو کسی نبی کو مقرر کر دیتا، عیسیٰ کو کہتا کہ تو امتحان لے لے، موسیٰ کو کہتا کہ تو امتحان لے لے، ابراہیم کو کہتا کہ تو امتحان لے لے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی نبی دنیا میں آ کر امتحان لیتا تو اللہ کے میرے سوا عالم الغیب دنیا میں کوئی نہیں، نبی امتحان لیتا وہ پاس کر جاتا۔ بعد میں رافضی یہ کہتا کہ ان کو ان کی نیتوں کا کیا پتا تھا، نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی اور کو چونکہ علم غیب نہیں تھا، اس لیے علم غیب مجھے تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ امتحان میں لوں تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتا چلے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں ایسے محمد کے شاگردوں کا امتحان لیتا ہوں کہ جن کی ماضی کو بھی میں جانتا ہوں، جن کے حال کو بھی میں جانتا ہوں، جن کے مستقبل کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے امتحان کس نے لیا؟ امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. اب دیکھیے امتحان لینے والا اللہ, امتحان دینے والے صحابہ, اور امتحان کس چیز کا؟ قرآن کا. کس چیز کا؟ خدا بھی اعلیٰ, نبی بھی اعلیٰ, صحابہ بھی اعلیٰ, قرآن بھی. اب دیکھیے امتحان لیا خدا نے, اور اس امتحان کا مجھے کیسے پتا چلا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہر امتحان میں یہ ہوتا ہے, ہر امتحان میں کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں بوٹیاں چلتی ہیں. یہاں بوٹی چلتی ہے کہ نہیں؟ یہاں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ کالج میں مظاہرہ ہو رہا ہے. کس چیز کا مظاہرہ؟ اسٹوڈنٹ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نقل کرنے کی اجازت دی جائے. ادھر جمنے نے نا پھر خیر نا, ہاں نو نحال مستقبل کے وارث, یہ جی قوم کے وارث ہے خیر نا, کتے اپنے استاد نو کٹ کے آ رہے ہیں, کتے پرنسپل دے لتر لا کے آ رہے ہیں, کتے سکول دیا پھٹیاں توڑ کے آ رہے ہیں, کتے الماریاں دا غائب ہے, کتے بساں دے ٹائر کوئی نہیں, سبحان اللہ, تے جے ہور ٹائے کوئی نہ چڑھیا تے کنڈکٹراں دی خیر کوئی نہیں. مستقبل کے وارث ہیں ہم, مستقبل کے. ہاں ایتھے تے نقل چل جاندی ہے نا, بوٹی چھڈ کے بوٹا چل جاندا ہے, بلکہ ایتھے درخت بھی لے آ کے لے دے تو وہ بھی چل جائے گا, کلا بوٹا نہیں چلتا, سب کچھ چلتا. لیکن دیکھیے یہ آج ہمارے امتحان, کہو یہ ہمارے, لیکن ایک وہ امتحان تھا جو عرش والے خدا نے لیا, جس میں کوئی نقل نہیں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بلی, کہ قیامت کی صبح میں مجرم یہ کہیں گے کہ کاش آج رشوت لے کر ہمیں چھوڑ دیا جاتا, لیکن رشوت کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. اے اللہ امتحان تو نے لیا, صحابہ کا لیا, قرآن کا امتحان لیا, اور رسول اللہ کے شاگردوں کا لیا. اے اللہ ان کا رزلٹ کیا ہے, ان کا نتیجہ کیا ہے؟ تو نے ان کے رزلٹ کا اعلان کر دیا؟ ہاں اللہ نے فرمایا صحابہ کا امتحان لے کر میں نے ان کو رزلٹ کو اناؤنس کر دیا. رزلٹ کہاں اناؤنس ہوا؟ یہاں دیکھو یونیورسٹی کا امتحان ہوتا ہے گزٹ چھپتا ہے, کالج کا امتحان ہوتا ہے گزٹ چھپتا ہے, اخبار میں آتا ہے, دو مہینے کے بعد اخبار نہیں ملتا گزٹ نہیں ملتا, سال گزر گیا اخبار نہیں ملتا گزٹ نہیں ملتا, دو سال گزر گئے اخبار کوئی نہیں پڑھتا, کسی کو پتا نہیں. اللہ نے فرمایا اگر میں صحابہ کے امتحان کا اعلان کسی اور جگہ کرتا, کسی سے حصے میں کرتا, کسی القاء میں کرتا, پیغمبر کے کسی کشف میں کرتا, نبی کے کسی الہام میں کرتا, وہ شاید دنیا نہ پڑھ سکتی. اللہ نے فرمایا میں محمد کے صحابہ کا امتحان کا اعلان ایسی کتاب میں کروں گا جو کتاب ہر مسجد میں پڑھی ہوگی, ایسے قرآن میں کروں گا جو قرآن ہر بچے کے سینے میں ہوگا, کیونکہ صحابہ کے دشمن دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے, جہاں بھی کوئی صحابہ کے دشمنی کرے گا وہاں اللہ کا قرآن تو موجود ہوگا, اور جو صحابہ کے عاشق ہیں وہ قرآن کھول کر دکھا دیں گے کہ دیکھو امتحان صحابہ کا اللہ لے چکا ہے, کامیاب قرار دے چکا ہے, اس لیے میں ان کے رزلٹ کا اعلان ایسی کتاب میں کرتا ہوں کہ نہ کتاب میں کوئی شک ہے نہ کتاب والے محمد میں کوئی شک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ ہے امتحان. اور آگے رزلٹ ہے, رزلٹ کا اعلان دو لفظوں میں کیا, رزلٹ کیا ہے؟ لہم مغفرتن, یہ رزلٹ ہے. ایک لفظ ہے لہم مغفرتن, کہ میں نے ان کا امتحان لے کر ان تمام کو بخش دیا, ان تمام کو. اے اللہ تو نے تو بخش دیا, لیکن آج کا ملنگ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے پاس تو تھوڑے نمبروں میں بھی آدمی ہو جاتا ہے, اگر بخشے گئے تو نمبر تو تھوڑے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں, لہم مغفرتم و اجر عظیم, میں نے امتحان لے کر ان کو گولڈ میڈل دے دیا. امتحان لے کر ان کو کیا دے دیا؟ اعلی نمبروں میں پاس کر دیا, اسکالرشپ دے دی, ان کو بہت بڑا مرتبہ دے دیا. یہ قرآن کہتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ وہ صحابہ تو ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت نے رسول اللہ کے لیے اتنا کچھ قربان کیا کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر ایک پہاڑ کے دامن میں ایک صحابی شہید, ایک صحابی زخمی حالت ہے, تڑپ رہا ہے. اس نے پانی والے ایک مشکیزے کو بلایا اور بلا کر کہا میرے قریب آؤ. پانی والے مشکیزے نے, مشکیزے والا آدمی قریب گیا, اس نے سوچا کہ یہ پانی مانگے گا. میں نے, وہ کہتا ہے میں نے پانی نکال کر جب اس کو دیا, اس نے اشارے سے کہا کہ میں پانی لینا نہیں چاہتا. اس نے کہا تجھے دودھ پلاؤں؟ اس نے کہا دودھ نہیں چاہتا, مرم پٹی چاہتا. اس نے کہا نہیں. تو پانی والا آدمی کہتا ہے کہ اس تڑپنے والے صحابی نے میرے کان میں کہا کہ میرا آخری وقت ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے پیغمبر کا چہرہ تو دیکھ لوں. وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس کی بات سنی تو میں رو پڑا، میں نے پانی کا مشکیزہ نیچے رکھا اور اس تڑپنے والے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھتا ہوا حضور کی خدمت میں لے گیا۔ احد کی جنگ شروع تھی، جب حضور کی خدمت میں لے گیا تو دور سے رسول اللہ کا چہرہ اس نے دیکھا، تو دیکھ کر نبی کا چہرہ، یہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ زمین پر تڑپتا ہوا اور گھسڑتا ہوا حضور کی خدمت میں چل پڑا۔ حضور ایک پہاڑ کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر رونق افروز تھے، آپ کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے، تو یہ صحابی گھسڑتا ہوا اور تڑپتا ہوا حضور کے پاس پہنچا تو حضور کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اس نے اپنے رخسارے لگا دیے اور یہ رخساروں کو گھسانے لگا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا یہ تو زیاد بن مسکن ہے۔ حضور نے فرمایا زیاد تو کیا کرتا ہے؟ تو زیاد نے اپنے زخموں کو دکھایا۔ حضور نے فرمایا لوگو کسی میں جنتی دیکھنا ہو تو زیاد کا چہرہ دیکھو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا۔ اور اسی کو کسی نے کہا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، احد کی لڑائی ہے، احد کا موقع تھا۔ میرے دوستو ایسا حیرت انگیز مسما بھی ہوگا کہ ایک عورت ہے، اس کا باپ بھی میدان جنگ میں، اس کا بھائی بھی میدان جنگ میں، اس کا بیٹا بھی میدان جنگ میں، اور وہ مدینہ میں موجود ہے، 90 سال بوڑھی عورت کی عمر ہے، اور ایک آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ اماں تیرا نام ام امارا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارا ہے۔ اس نے کہا تو کہاں جاتی ہے؟ تو کہنے لگی مدینہ میں اعلان ہوا، خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، میں حضور کا پتہ کرنے جا رہی ہوں، 90 سال بوڑھی کی عمر ہے، حضور کا پتہ کرنے کے لیے لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل رہی ہے۔ راستے میں کسی نے کہا اماں تیرا نام ام مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام مارا ہے۔ تو کہنے لگا تیرا جوان بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، ایک نے کہا تیرا بیٹا، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، لیکن یہ خاموشی سے جا رہی ہے۔ حفیظ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ سابقہ صحابیہ ہے، حضور کا پتہ کرنے جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، وہ گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے، ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ اور لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے، کہاں چل کر دکھا دو مجھ کا صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ اور نظر آیا، جب دور سے رسول اللہ کا چہرہ اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو حفیظ کہتا ہے کہ نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔